یہ اشعار شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہم کے ہیں. ہے اسی طرح سے ممکن تیری راہ سے گزرنا, کبھی دل پہ صبر کرنا, کبھی دل سے شکر کرنا. ہے اسی طرح سے ممکن, ہے اسی طرح سے ممکن تیری راہ سے گزرنا, کبھی دل پہ صبر کرنا, کبھی دل سے شکر کرنا. کبھی دل پہ صبر کرنا, کبھی دل سے شکر کرنا. ہے اسی طرح سے ممکن, یہ تیری رضا میں جینا, یہ تیری رضا میں مرنا, یہ تیری رضا میں جینا, یہ تیری رضا میں مرنا. میری عبدیت پہ یا رب یہ ہے تیرا فضل کرنا, میری عبدیت پہ یا رب یہ ہے تیرا فضل کرنا. یہ تیری رضا میں جینا, یہ تیری رضا میں مرنا. میری عبدیت پہ یا رب یہ ہے تیرا فضل کرنا. یہی عاشقوں کا شیوا, یہی عاشقوں کی عادت, یہی عاشقوں کا شیوا, یہی عاشقوں کی عادت. کبھی گریاؤں بکا ہے, کبھی آہ سرد بھرنا, کبھی گریاؤں بکا ہے, کبھی آہ سرد بھرنا. یہی عاشقوں کا شیوا, یہی عاشقوں کی عادت. کبھی گریاؤں بکا ہے, کبھی آہ سرد بھرنا. یہی عشق کی علامت, یہی عشق کی ضمانت, یہی عشق کی علامت, یہی عشق کی ضمانت. کبھی ذکر ہو زبان سے, کبھی دل میں یاد کرنا. کبھی ذکر ہو زبان سے, کبھی دل میں یاد کرنا. یہی عشق کی علامت, یہی عشق کی ضمانت. کبھی ذکر ہو زبان سے, کبھی دل میں یاد کرنا. کبھی ذکر ہو زبان سے, کبھی دل میں یاد کرنا. یہی عشق کی علامت. میری زندگی کا حاصل, میری زیست کا سہارا, میری زندگی کا حاصل, میری زیست کا سہارا. تیرے عاشقوں میں جینا, تیرے عاشقوں میں مرنا, تیرے عاشقوں میں جینا, تیرے عاشقوں میں مرنا. میری زندگی کا حاصل, میری زیست کا سہارا. تیرے عاشقوں میں جینا, تیرے عاشقوں میں مرنا. میری زندگی کا حاصل، میری زیست کا سہارا، تیرے عاشقوں میں جینا، تیرے عاشقوں میں مرنا، تیرے عاشقوں میں جینا، تیرے عاشقوں میں مرنا، میری زندگی کا حاصل۔ مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب، مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب، تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در پہ مرنا، تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در پہ مرنا، مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب، مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب، تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در پہ مرنا، تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در پہ مرنا، مجھے کچھ خبر نہیں تھی۔ یہ تیری عنایتیں ہیں، یہ تیری مدد کا صدقہ، یہ تیری عنایتیں ہیں، یہ تیری مدد کا صدقہ، میری جان ناتوا کا تیرے غم پہ صبر کرنا، میری جان ناتوا کا تیرے غم پہ صبر کرنا، یہ تیری عنایتیں ہیں، یہ تیری مدد کا صدقہ، میری جان ناتوا کا تیرے غم پہ صبر کرنا، یہ تیری عطا ہے یا رب، یہ ہے تیرا جذب پنہا، یہ تیری عطا ہے یا رب، یہ ہے تیرا جذب پنہا، میرا نالہ ندامت تیرے سنگ در پہ کرنا، میرا نالہ ندامت تیرے سنگ در پہ کرنا، یہ تیری عطا ہے یا رب، یہ ہے تیرا جذب پنہا، میرا نالہ ندامت تیرے سنگ در پہ کرنا۔ حضرت والا زمان پر قطب میں مقتا ہے،
کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر، کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر، کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر، اسے آ گیا ہے جینا، اسے آ گیا ہے مرنا، اسے آ گیا ہے جینا، اسے آ گیا ہے مرنا، کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر، کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر اسے آ گیا ہے جینا اسے آ گیا ہے مرنا اسے آ گیا ہے جینا اسے آ گیا ہے مرنا کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر اسے آ گیا ہے جینا اسے آ گیا ہے مرنا ایسی طرح سے ممکن تیری راہ سے گزرنا کبھی دل پہ صبر کرنا کبھی دل سے شکر کرنا ایسی طرح سے ممکن
اللہ مسجد فجید ماشاء اللہ بہت ہی عمدہ نظم حضرت کی پڑھی ہے. حقیقت یہی ہے کہ انسان اللہ کی رضا میں راضی رہے. اگر اللہ تعالی خوشیاں عطا فرمائے تو اللہ کا شکر ادا کرے, اگر کوئی تکلیف پہنچے تو صبر کرے. اسی کو راضی برضائے مولا کہا جاتا ہے کہ اللہ کی رضا میں راضی. تو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے اس دنیا میں جو کچھ عطا فرمایا ہے اس کا حاصل بھی یہی ہے کہ انسان کو کبھی خوشیاں میسر آتی ہیں کبھی غم. اور یہ بات کئی مرتبہ میں عرض کر چکا ہوں کہ اللہ رب العزت نے تین جہان بنائے ہیں, تین عالم ہیں. جہاں خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی وہ عالم جنت ہے, اور جہاں غم ہی غم ہوں گے وہ عالم دوزخ ہے. اور جہاں خوشیاں بھی ہوں گی غم بھی ہوں گے, صحت بھی ہوگی بیماری بھی ہوگی, رات بھی ہوگا دن بھی ہوگی, وہی دنیا ہے. تو اس عالم سے ہم گزر رہے ہیں, لیکن اگر اس عالم کو ہم نے اپنا صحیح کر لیا تو انشاءاللہ اگلا جو عالم ہوگا وہ خوشیوں کا عالم ہوگا. لیکن یہ تبھی ہے کہ جب ہم اپنے آپ کو درست کر لیں, اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو اپنی اصلاح کریں. حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص نے خط لکھا اور ساتھ میں حضرت سے یہ کہا کہ کوئی آسان سا نسخہ اصلاح کا بتا دیجیے. اس پر حضرت نے ایک مرتبہ بعد میں فرمایا کہ بھئی طالب کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ آسان سا نسخے کی سفارش کرے یا کہے کہ, بلکہ یہ حق شیخ کو ہے کہ وہ جو مناسب سمجھے اس کے حق میں نسخہ لکھے. اور فرمایا کہ ہمارا تو مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ ہم آسان سے آسان تدبیر بتا کر لوگوں کی اصلاح کریں اور لوگوں کو دین کی طرف لائیں. ہمارا تو خود مقصد یہ ہے, لیکن بعض لوگ آسان تدبیر بھی نہیں سمجھتے تو اس کا کیا علاج. فرمایا کہ بعض اوقات بعض لوگوں میں اتنی سستی ہوتی ہے کہ اٹھ کر پانی کا گلاس بھی نہیں پی سکتے, جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پیاس میں رہتے ہیں. لیکن بعض اوقات ان میں جب قوت پیدا ہو جاتی ہے تو اس کی مثال میں حضرت فرمایا کہ ایک عورت کو رات کو پیاس لگی, اپنے شوہر سے کہا کہ پیاس لگی, تو شوہر نے کہا بھائی جاؤ اٹھ کے پی لو, تو سستی میں پڑی رہی. کچھ دیر کے بعد شوہر نے کہا کہ بھائی مجھے بھی پیاس لگی, کہ نہیں اچھا, تو جلدی سے اٹھی اور جا کر گلاس بھر کے پانی لا کے دیا. تو اب مسکرائے کہا کہ میں تو تمہارے لیے منگایا تھا پی لو. تو چونکہ خواتین عام طور پر شوہر کی سہولت کا خیال رکھتی ہیں, اور اگر شوہر خواہش کا اظہار کرے کہ بھئی پانی کی پیاس لگ رہی تو بیچاری اٹھ کے لا بھی دیتی ہیں. تو اس نے جب یہ دیکھا کہ شوہر کو پیاس لگی ہے تو فوراً جلدی سے کہیں جا کے ایک گلاس پانی بھر کے لے آئی. جب وہ لایا تو اس نے کہا کہ اب تم پی لو. تو مقصد یہ تھا کہ ایسی سستی بھی کس کام کی کہ پیاس لگی اور آدمی سو رہا ہے لیٹا ہوا ہے بیٹھا ہوا, اٹھے جا کے پی لے, کوئی مشکل کام نہیں. تو بعض اوقات آسانی کو بھی لوگ مشکل کی طرف لے جاتے ہیں. آسان سی تدبیر ہوتی ہے لیکن اس آسان تدبیر کو بھی اختیار نہیں کرتے. اس لیے فرمایا کہ تدبیریں بزرگان دین کے پاس جب آدمی جاتا ہے تو وہ آسان آسان تدبیریں ہی بتلاتے ہیں تاکہ دین پر عمل کرنا آسان ہو جائے. تھوڑا آگے ہو جاؤ بھائی, جگہ پیچھے تنگ ہو رہی. اس لیے اس طرف ہمیں توجہ کرنی چاہیے کہ اللہ کے نیک بندے جو تدابیر بتاتے ہیں اصلاح کے لیے، کسی عمل کا کرنے کا کہتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہمت کر کے اس عمل کو کر لیں. اور حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ نسخہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ آدمی عادت بنا لے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا ہر حال میں. اور حضرت نے تو بار بار اس چیز کو یعنی ایسا حل کر دیا تھا کہ جو حضرت سے متعلق لوگ ہیں وہ آج بھی الحمدللہ اس نسخے پر عمل کر کے خوش رہتے ہیں کہ ہر حال میں بچے کو دیکھا اچھا طبیعت خوش ہوئی الحمدللہ کہہ دیا، پانی پیا اچھا لگا ٹھنڈا لگا دل کو تسکین مل گئی الحمدللہ کہہ دیا، گھر پہنچے سہولت کے ساتھ دیکھا سارے معاملات ٹھیک ہیں الحمدللہ کہہ دیا، جہاں جانا تھا اللہ نے آسانی سے پہنچا دیا الحمدللہ کہہ دیا، بس میں جگہ مل گئی الحمدللہ کہہ دیا، جہاں آفس میں جانا تھا وہاں پہنچ گئے الحمدللہ کہہ دیا، کوئی کام کرنا تھا اللہ نے آسانی سے کرا دیا الحمدللہ. تو دیکھیے اس میں کچھ ہمارا جاتا نہیں اور کچھ وقت بھی نہیں لگتا، آسانی کے ساتھ اس نسخے پر عمل کرنا چاہیے. تو بعض چٹکلے ہمارے بزرگوں نے ایسے بتلائے ہیں کہ بس اس کو اس پر عمل کرنے کی وجہ سے انشاءاللہ ہمیں اللہ رب العزت کو ہم پالیں گے اگر اس نسخوں پر عمل کر لیا. جیسے یہ صبر و شکر ہی کا نسخہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں فرمایا کہ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا اگر تم شکر کرو. تو بڑی بات ہے کہ آدمی اللہ کا شکر ادا کرتا رہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ پھر اسے عذاب نہیں دیں گے. اس لیے ہمیں ان آسان تدبیروں پر عمل کرنا چاہیے جو ہمارے بزرگوں نے ہمیں بتلائی، اس لیے کہ ہم ان تدبیروں پر عمل کر کے اللہ تک پہنچ جائیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں اس پر عمل کی توفیق دے. اب آپ پڑھیں گے کچھ
یہ اشعار حضرت خالد اقبال طائف صاحب کا برکاتہم ہیں. جو آپ دل میں مکی ہوں تو ایک نظر نہ اٹھے گی، جو آپ دل میں مکی ہوں تو ایک نظر نہ اٹھے گی، ہزار بیٹھے ہنسی ہوں تو ایک نظر نہ اٹھے گی. ابھی تو آپ ہیں لبوں پر ہے یا خیال میں میرے، جو دل میں گوشہ نشین ہوں تو ایک نظر نہ اٹھے گی. جو آپ دل میں مکی ہوں تو ایک نظر نہ اٹھے گی. بتوں کے زیر اثر ہے ہماری بہکی نگاہیں، خدا کے زیر نگیوں تو ایک نظر نہ اٹھے گی، خدا کے زیر نگی ہوں تو ایک نظر نہ اٹھے گی. عذاب دور یہ حق کا جو سہ رہے ہیں دلوں جان، وہ جانے جان کے قریب ہوں تو ایک نظر نہ اٹھے گی، وہ جانے جان کے قریب ہوں تو ایک نظر نہ اٹھے گی. جو عشق و فیست میں رکھتی ہوں تمیز وہ نظریں، قدم قدم پہ غنی ہوں تو ایک نظر نہ اٹھے گی، قدم قدم پہ غنی ہوں تو ایک نظر نہ اٹھے گی.
حضرت کا مرتبہ ہے
نظر اٹھے نہ بھلا کیوں کہ ہم حلیف ہیں طائب، نظر اٹھے نہ بھلا کیوں ہم حلیف ہے تائب حریف نہ سنگی ہوں تو ایک نظر نہ اٹھے گی حریف نہ سنگی ہوں تو ایک نظر نہ اٹھے گی جو آپ دل میں مکی ہوں تو ایک نظر نہ اٹھے گی.
بہت بڑی بیماری کا ذکر کیا ہے طائف صاحب نے اس میں, بد نگاہی اور بد نظری جو عام مرض ہے آج کل. امرت پرستی, نامحرم عورتوں کو دیکھنا, یا اسی طریقے سے عورتوں کا نامحرم مردوں کو دیکھنا, یہ بہت بڑا مرض ہے. اور ایسا مرض ہے کہ بڑے بڑے اچھے دیندار بھی اس میں ملوث, اور صرف جوانی نہیں بوڑھے بھی ملوث ہوتے ہیں. اللہ رب العزت کا اگر خوف دل میں نہ ہو تو یہ نظریں اٹھتی رہتی ہیں, لیکن اگر ہم اللہ رب العزت کو دل میں بسا لیں تو پھر کسی اور کی طرف نگاہ ہماری نہیں اٹھے گی. اسی چیز کو اس میں بیان کیا گیا اس حقیقت میں کہ اللہ تعالیٰ اگر ہمارے دل میں مکین ہو جائیں تو پھر ہم کسی اور کی طرف نہیں دیکھ سکتے. اللہ کرے کہ ہم اللہ رب العزت کو اپنے دل میں بسا لیں اور اللہ کی محبت ہمارے دل میں آ جائے تو پھر غیر اللہ دل سے نکل جاتا ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا کہ ایک صاحب دیندار آدمی تھے, انتقال ہو گیا. انتقال کے بعد کسی نے انہیں خواب میں دیکھا تو ان سے پوچھا کہ بتاؤ بھائی اللہ نے کیا معاملہ کیا. کہا کہ بات یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ بھائی تم اپنے گناہوں کا اقرار کر لو, جو تم نے گناہ کیے ہیں تو ہم تمہیں معاف کر دیں گے. تو میں نے سارے گناہوں کا جو کچھ میں نے کیے تھے اعتراف کر لیا اور اللہ نے معاف بھی کر دیا, لیکن ایک گناہ بد نگاہی کا ایسا تھا امرت پرستی کا مجھ میں کہ اس کا اعتراف و اقرار کرتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے, اس لیے اب تک عذاب سہ رہا ہوں. تو حضرت لکھا کہ واقعی یہ ایسا ہی گناہ ہے, کیونکہ عذاب سہنا اس کو آسان معلوم ہوتا ہے لیکن اللہ کے سامنے اس کا اعتراف اور اقرار کرتے ہوئے شرم محسوس ہو رہی. تو یہ ایسا گناہ ہے, تو اس لیے اس بدنگاہی کے مرض سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. اور ہمارے حضرت والا کا تو خاص طور پر یہی موضوع ہے کہ حضرت کہیں بھی بیان کر رہے ہوں, کوئی موضوع ہو, آخر میں بات یہیں پر آ کر ختم ہو جاتی ہے کہ اس گناہ سے بچو, اس لیے کہ یہ گناہ عام ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں بچنے کی توفیق دے. اور ایسا گناہ ہے کہ بعض اوقات اس گناہ میں ملوث جو آدمی ہوتا ہے 70 سال کا بھی ہو تو یہ مرض اس میں موجود ہوتا ہے. اس لیے یہ سوچ کر کہ بھئی یہ بوڑھا آدمی ہے یا اتنی عمر کا ہے اور ہمارے باپ جتنا ہے یا دادا جتنا ہے, یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ اس کا نفس مر گیا. اس لیے بد نظری بہرحال ایسی بری چیز ہے اور لعنت ہے, اس سے بچنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. یہ رجب المرجب کا مہینہ چل رہا ہے یہ, اور آج غالباً 20 تاریخ بھی ہو گئی. ہمارے یہاں اس مہینے میں کونڈوں کا رواج ہے. جو اصل میں رافضیوں سے مسلمانوں میں آ گئی, شرن اس کی کوئی حقیقت نہیں. اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ جہاں جن گھروں میں دین ہے اور دین کی باتیں ہوتی ہیں وہاں عام طور پر ان رسومات کا گزر نہیں ہے, لیکن جہاں جہالتیں ہیں وہاں دین ہی کے نام پر ان رسومات کو کیا جاتا ہے. اور عام طور پر لوگ اس کو کرنا باعث ثواب سمجھتے ہیں, اس لیے اس بات کی طرف توجہ دلانی میں نے ضروری سمجھی کہ بہت سے گھرانے ایسے علاقوں میں بھی جہاں پڑھے لکھے لوگ رہتے ہیں لیکن چونکہ دین کے معاملے میں ہم جاہل ہیں, دنیاوی تعلیم چاہے جتنی بھی زیادہ ہو لیکن دین کے معاملے میں بالکل اجٹ گمار جس کو کہتے ہیں, کہ جیسے جس سے سن لیا, جیسا کرتا دیکھ لیا وہی کرنا اور کرنے کو ہم دین سمجھتے ہیں. تو یاد رکھیے کہ اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے, اور نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے, نہ آپ کے زمانے میں ایسا ہوتا تھا. ہندوستان سے یہ رسم چلی, اور ہم چونکہ وہاں ہماری بودوباش تھی, رہائش تھی, وہاں سے اکثر لوگ پاکستان بنا تو یہاں آ گئے. اس لیے بعض رسومات ایسی ہیں جو ہندوستان سے یہاں منتقل ہو گئیں اور اس میں مزید ترقی ہوتی چلی گئی. اس لیے یہ کنڈوں کی رسم بھی ایسی ہی ہے, لیکن اس سے بچنا چاہیے, گریز کرنا چاہیے, اس لیے کہ اس کا دین سے, شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. بعض لوگ بیچارے وہ ہوتے مخلص ہیں, لیکن چونکہ انہیں علم نہیں ہوتا, اس لیے وہ اس رسم کو دین سمجھ کر ہی انجام دیتے ہیں کہ شاید دینی کی کوئی رسم ہے, ایصال ثواب کا کوئی قسم ہے. تو یاد رکھیے, نہیں ایصال ثواب ہے, بلکہ حب علی کے پردے میں بغض معاویہ اس میں پوشیدہ ہے, کہ اصل تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات ہے 22 رجب, اور بعض لوگ اس خوشی کا اظہار اس طرح سے کرتے ہیں کہ کونڈے بناتے ہیں اور اس میں حلوہ پوری یا میدے کی روٹیاں اور اسی طریقے سے کھیر وغیرہ بنا کر تقسیم کرتے ہیں. پہلے چھپ کے کرتے تھے یہ سب کام, اب آج کل سر عام بھی کیا جاتا ہے, باقاعدہ دعوتیں ہوتی ہیں, ایک دوسرے گھروں میں آنا جانا ہوتا ہے. لیکن یاد رکھیے کہ یہ شرن درست نہیں ہے, اس لیے کہ اس کی جو بنیاد ہے وہ غلط ہے. ایک صحابی رسول کے مرنے پر بعض لوگ جو ان سے بغض رکھتے ہیں وہ اپنا بغض نکالتے ہیں اور اس طرح کی خوشیاں مناتے ہیں. شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, اس لیے اس سے گریز کرنا چاہیے. اور جو بھائی ہمارے سے مبتلا ہیں, جو لوگ مبتلا ہیں, انہیں بھی محبت پیار سے ہمیں سمجھانا چاہیے کہ بھئی ہم وہ کام کریں جس سے اللہ اور رسول خوش ہوتے ہیں. کسی کو اگر کچھ کرنا ہی ہے تو بے شک کسی بھی مستحق کو کھانا کھلا دو, کوئی منع نہیں ہے, اور جب جی چاہے کھانا پکا کے تقسیم کر دیں, کھلا دیں. بہت سارے اپنے خاندان میں اگر ہم دیکھیں گے, نظر ڈالیں گے, تو بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو سفید پوش ہوتے ہیں لیکن بےچارے اپنی ضرورت کو بیان نہیں کر پاتے. اس میں زیادہ اجر و ثواب ہے کہ ہم ان کی ضرورت کو پورا کر دیں, ان کو ان کے کام آ جائیں. اگر وہ بھوکے ہیں تو کھانا کھلا دیں, ننگے ہیں تو کپڑے پہنا دیں, ان کی ضرورتوں کو پورا کریں. یقیناً اصل مقصد ہمارا اگر ثواب ہے تو اس سے حاصل ہو جاتا ہے. اور ادھر ادھر کی جو رسومات ہمارے معاشرے میں رائج ہو گئی ہیں ان سے گریز کرنا چاہیے. اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ جو اہل علم ہیں ان سے پوچھتے رہنا چاہیے کہ بھئی یہ درست ہے یا غلط ہے. بعض لوگ ایک ایک دو دو مسئلے پوچھتے ہیں اور ماشاءاللہ ان کو ایک مہینے میں کم از کم 30-35 مسئلے تو یاد ہو ہی جاتے ہیں. یہاں دو بچے ایسے آئے ہوئے ہیں پڑھنے کے لیے آئے ہوئے سکھر سے, لیکن میں دیکھتا ہوں کہ ہر نماز میں جب انہیں موقع ملتا ہے تو کم از کم ایک مسئلہ تو ضرور پوچھ لیتے ہیں. تو ماشاءاللہ تقریباً 2-3 مہینے سے میں دیکھ رہا ہوں, لیکن وہ میں دیکھتا ہوں روزانہ ہی تقریباً ایک آدھ مسئلہ روز پوچھتے ہیں. تو میں دل میں سوچا کہ کم سے کم ان کو 100 مسائل تو آ گئے ہوں گے انشاءاللہ. تو اسی طریقے سے اگر آدمی سیکھنا چاہے تو کچھ مشکل نہیں ہے, اور نہ سیکھنا چاہے تو پھر آدمی مدرسوں میں داخلہ لے لے اور نہ پڑھے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے اصل چیز یہ ہے کہ اندر ہمارے اندر طلب ہو. طلب بڑی چیز ہے, جب طلب ہوگی تو سب چیزیں آتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل یہی کام کیا کہ لوگوں میں طلب پیدا کی. اور دیکھیے جس طرح پیاس اندر سے لگتی ہے تو آدمی کچھ بھی کر کے پانی مانگتا ہے, پانی حاصل کرتا ہے, چاہے وہ نہ ہو تو ڈھونڈتا ہے, لیکن پانی پی کے ہی اس کو تسکین ملتی ہے. اسی طریقے سے کسی کو بھوک لگ رہی ہو تو, یعنی جب لگ جائے بھوک, طلب ہو جائے, تو وہ 10 گھر ڈھونڈے گا, ادھر ادھر دیکھے گا کہ کہیں سے کھانا مل جائے تاکہ میں اپنی بھوک مٹاؤں. اسی طریقے سے دین سیکھنے کی بھوک اگر انسان میں پیدا ہو جائے تو پھر وہ اپنے دین کو سیکھتا ہے. جب تک طلب نہ ہو اس وقت تک آدمی کچھ بھی نہیں کر سکتا. طلب کے بغیر کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے بہت سے موقعوں پر صحابہ کرام کو ایک مسئلہ بتانے کے لیے پہلے ان میں طلب پیدا کی. جب ان میں طلب پیدا ہو گئی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتایا, تاکہ وہ طلب کے بعد اس چیز کو حاصل کریں گے تو یقیناً ان کے دین میں ترقی ہوگی. تو اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے کہ اپنے اندر ہم دین کی طلب پیدا کریں اور دین کے طالب بنیں, تاکہ دین ہمارے اندر آئے, ہمارے گھروں میں آئے. اور گھروں میں اس قسم کی کتابیں رکھنی چاہیے ہمیں کہ جو ہمارے بزرگوں نے لکھی ہیں. آج کل ایسی کتابیں معلوم کی جا سکتی ہیں کسی سے کہ کون کون سی کتابیں ایسی ہیں جو گھروں میں رکھنے کے لائق ہیں. اور یاد رکھیے کہ بعض اوقات ہمارے مردوں کی غیر موجودگی میں آج کل بعض گھروں میں بعض خواتین آتی ہیں جن کا مشنری سے تعلق ہوتا ہے اور وہ عیسائیت کی تبلیغ کرتی ہیں, اور کتابیں گھروں میں دے کے جاتی ہیں، پھر بعض اوقات گھروں میں عورتوں سے دوستیاں کر لیتی ہیں اور آہستہ آہستہ ان کے عقائد خراب ہونے بھی شروع ہو جاتے ہیں. اس قسم کی عورتوں کو گھر میں داخل نہیں ہونے دینا چاہیے. ویسے بھی آج کل کا جو ماحول ہے، اس ماحول میں کسی بھی اجنبی کو کا گھر میں آنا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، مناسب نہیں ہے کہ نہ جانے اس کے دل میں کیا ہو. اس لیے احتیاط اسی میں ہی ہے. تو اس لیے ایسے ہی بعض اوقات بعض عورتیں محلے کی پڑوس کی ادھر ادھر کی آتی ہیں اور وہ آ کر غیر، یعنی ہوتا تو دانستہ ہے لیکن غیر محسوس انداز میں غلط باتیں پھیلانی شروع کر دیتی ہیں. ان باتوں پر جو ہے وہ خواتین عمل کر کے جو ہے وہ مسائل سے دوچار ہو جاتی ہیں. اس لیے اس کا بھی خاص خیال رکھنا چاہیے، اگر گھر میں کوئی عورت آتی ہے اور کچھ دین کی بات یا مسائل بتاتی ہے تو اپنے شوہر سے یا اپنے گھر والوں سے ضرور اس کو بیان کریں اور پوچھ کے اور ان سے کہیں کہ بھئی پوچھ کر آئیں کہ جو بات بتائی گئی ہے صحیح ہے یا غلط ہے، تاکہ اس کا تدارک ہو سکے، ازالہ ہو جائے، غلطی جو ہے وہ باقی نہ رہے، ختم ہو جائے. اس لیے اس کا اہتمام کرنا چاہیے. ہمارے یہاں بہت سی چیزوں کا رواج ہے، سنار کی کہانی، لکڑہارے کی کہانی، فلاں کی کہانی، بعض لوگ باقاعدہ جو ہے وہ بی بی فاطمہ کی کہانی، اس طرح کی کہانیاں جو ہے باقاعدہ سنتی ہیں. اس کا رواج ہے کہ صاحب وہ اگر نہیں کریں پھر سننے کے بعد اتنے جو ہے وہ شیرینی بانٹیں اور اتنا یہ کریں. اس قسم کی چیزیں بہت معاشرے میں ہیں، بعض اوقات غیر محسوس طریقے پر گھروں میں وہ چیزیں ہوتی ہیں لیکن ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا. تو گھر والوں کو، مردوں کو بھی اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے گھر میں غیر محسوس طریقے پر فضا تبدیل ہو رہی ہو، اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے. اور اللہ تعالی ہمیں توفیق دیں تو اپنے دین کی حفاظت اس کے سوا اور نہیں ہو سکتی کہ ہم مان جاننے والوں سے پوچھتے رہیں اور پوچھ کر جو چیز معلوم ہو جائے اس کو معمول میں لے آئیں. قاعدہ یہی ہے، معلوم کو معمول میں لے آئیں گے تو وہ محفوظ ہو جائے گی، لیکن اگر معمول میں نہیں لائیں گے اس کو، یعنی عمل میں نہیں لائیں گے، تو وہ چیز بس سن تو لیں گے لیکن پھر محفوظ نہیں رہے گی. اس لیے جو بات معلوم ہو جائے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے بھی اس کی توفیق عطا فرمائے اور آپ سب کو. اب تھوڑا سا ذکر کر کے پھر دعا کرا لیں. یہ ایک پمفلیٹ ہے یہاں پر اصلاح الغیبت کے نام سے، یعنی غیبت کے نقصانات اور اس کا علاج. تو یہ بھی بیماری ایسی ہے جو ہمارے یہاں عام طور پر پائی جاتی ہے، جہاں دو آدمی بیٹھے وہاں دوسروں کی غیبت شروع ہو گئی. تو اس سے غیبت سے بچنے کے لیے، یعنی اس کا کیا نقصان ہے اور اس کا علاج کیا ہے، ہمارے حضرت محی السنہ حضرت الحاج مولانا شاہ ابرار الحق صاحب نور اللہ مرقدہ ان کی مرتب شدہ ہے یہ، تو اس کو بعد میں حاصل کر لیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ بہت سی برائیوں سے بچ جائیں گے.
لا إله إلا الله محمد رسول الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك لا ملجأ ولا منجأ ولا ملتجأ منك إلا إليك اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك برحمتك يا أرحم الراحمين اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر قسم کے شر سے فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات و ہدایات پر دل و جان سے عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سے جن جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے آپ ان کی حاجتوں کو ہم سے بہتر جانتے ہیں، اپنے فضل و کرم سے سب کی جائز حاجتیں پوری فرما، جائز ضرورتیں پوری فرما، مشکلات کو حل فرما، پریشانیوں کو دور فرما. ہمارے ایک دوست ہیں، ان کی ایک عزیزہ ہیں، وہ اپنے سسرال میں بہت تنگ اور پریشان ہیں، ان کے لیے دعا فرمائیے. اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی دور فرما دے، عافیت نصیب فرما دے اور اپنے گھر میں خوشی کے ساتھ زندگی گزارنے کی اللہ انہیں توفیق عطا فرما، ہر شر و فتنے سے محفوظ فرما. اور بھی ہم میں جو بیمار ہیں یا پریشان ہیں کسی بھی وجہ سے، اور کوئی بھی وجہ ہو، یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سب کی پریشانیاں دور فرما دے.
اے اللہ سب کی پریشانیاں دور فرما دے، اے اللہ سب کو عافیت نصیب فرما دے، اے اللہ گھروں میں آپس میں محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ جب تک زندہ رہیں عافیت والی زندگی عطا فرما، ہر شر سے فتنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما، اے اللہ جتنے مسلمان مرد عورت اس دنیا سے جا چکے ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، خصوصیت کے ساتھ ہمارے عزیز و اقارب رشتے دار جو بھی اس دنیا سے چلے گئے، اے اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ہم جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما، اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.